السلام علیکم سامعین، ریڈیو نیوز نیٹ ورک اور وائس آف امریکہ کی مشترکہ پیشکش پروگرام صدائے جہاں کے ایک تازہ اور نئے شو کے ساتھ میں ہوں آپ کی میزبان نگہت امان، اور ہماری آواز آپ تک پہنچ رہی ہے ریڈیو نیوز نیٹ ورک اسلام آباد کے اسٹوڈیوز سے. بہجت بھی اس وقت ہمارے ساتھ وائس آف امریکہ کے واشنگٹن اسٹوڈیوز میں ہمارا ساتھ دے رہی ہیں اس پروگرام میں، ان کو بھی ہم ویلکم کرتے ہیں. ویلکم بہجت.
بہت شکریہ نگہت، السلام علیکم. وائس آف امریکہ واشنگٹن کے اسٹوڈیوز سے اپنے تمام سننے والوں کو بہجت کا سلام پہنچے. کیسی ہیں نگہت؟
بالکل فٹ فاٹ، ٹھیک ٹھاک. آپ بتائیں کیسی ہیں، کیا چل رہا ہے آپ کی طرف؟
میں تو بتایا تھا نا پچھلی دفعہ بھی کہ میں تو آج کل بہت خوش ہوتی ہوں، کیونکہ یہ ہالیڈے سیزن ہے اور اس میں مجھے سب سے جو خوبصورت بات لگتی ہے وہ جگہ جگہ جو روشنیاں ہوتی ہیں رات کو، بہت سجی ہوئی چیزیں. آئی جسٹ لو دوز. حالانکہ میں ان دنوں میں بازار یا مالز پہ نہیں جا سکتی اس لیے کہ بہت رش ہوتا ہے، بہت لمبی لائنیں ہوتی ہیں جب آپ کو قیمت دینی ہوتی ہیں چیزوں کی، لیکن جو خوبصورتی ہے جس طرح سے سجایا جاتا ہے وہ بہت بہت اچھا لگتا ہے مجھے.
بہت زبردست. اور پاکستان میں بھی روشنیاں ہیں بالکل، اور ساتھ ہی ساتھ ٹھنڈک بھی تھوڑی سی بڑھ گئی ہے. وجہ یہی ہے کہ یہ جو ہفتہ تھا، یہ جو رواں ہفتہ تھا، اس میں کافی بارشیں ہوئی پورے پاکستان میں، اور خاص طور پر جو پہاڑی علاقے تھے وہاں پر تو اتنی زبردست برف باری ہوئی کہ بہت ہی کہیں پہ تو لگ رہا تھا جیسے سفید چادر اوڑھ رکھی ہے وادیوں نے، اور کہیں لگ رہا تھا کہ بارش نے سارا کچھ مطلب دھو دیا ہے، تو اتنا زبردست لگ رہا تھا. تو ویسے ساتھ میں سردی بھی بڑھ گئی
یہاں پہ بھی واشنگٹن میں. ویسے تو امریکہ کے مختلف علاقوں میں برف باری کا سلسلہ شروع ہو چکا ہے، لیکن واشنگٹن میں ابھی پہلی برف باری ہوئی گزشتہ ہفتے، اور اس کے بعد کافی سردی ہوگی. کل تو سارا دن بالکل منفی سے بہت نیچے ٹیمپریچر رہا، درجہ حرارت رہا، اور پھر ہم لوگ بہت بھاری بھاری موٹے موٹے کپڑے پہن کر باہر نکلے. تو موسم تو اب اسی طرح کا ہے. اور ویسے بھی جب ہم کلائمیٹ چینج کی بات کرتے ہیں تو آپ کو پتہ ہی ہے کہ موسموں کا پورا پیٹرن دنیا بھر میں بدل چکا ہے. آج ہم پروگرام میں جو شامل کر رہے ہیں اس کے بارے میں بات کریں. پہلے کچھ بتائیے نگہت، آج ہمارے سننے والوں کو آپ کیا سنوا رہے ہیں؟
مختصر سا خلاصہ آپ کو بتاتے چلیں. آج سب سے پہلے ہم بات کریں گے پاکستان میں 2018 میں ہونے والے عام انتخابات کے تناظر میں ملک کی بڑی جو سیاسی جماعتیں ہیں ان کی کیا پوزیشن ہے، اور موجودہ سیاسی منظر نامے میں ان سیاسی جماعتوں کو لے کر تجزیہ کار کیا رائے رکھتے ہیں، جانیے ایک تجزیاتی رپورٹ میں. 11 دسمبر کو دنیا بھر میں پہاڑوں کا عالمی دن منایا گیا، جس کا مقصد انسانی زندگی کے لیے پہاڑوں کی اہمیت کو اجاگر کرنا تھا. اسی دن کی مناسبت سے وفاقی دارالحکومت میں منعقدہ ایک تقریب کا بھی احوال پروگرام کا حصہ ہے. صحت ایک نعمت ہے اور یہ ہم اچھی طرح جانتے ہیں، اور ہماری یہ کوشش بھی ہوتی ہے کہ آپ کی صحت کا خیال رکھیں اور آپ کو مختلف امراض کے حوالے سے معلومات بھی دیں، اور ساتھ ہی ساتھ جو صحت کے شعبے میں ترقی ہو رہی ہے، نئی چیزیں آ رہی ہیں، ان کے بارے میں آپ کو آگاہ کرتے رہیں. تو آج ریڈیو نیوز نیٹ ورک سے صحت کے سیگمنٹ میں ہم بات کریں گے بچوں میں قبض کی شکایت، اسباب اور علاج کے بارے میں. اور اس کے علاوہ آپ جانتے ہیں کہ دنیا کے سرد ترین ممالک سے سردیوں کی آمد کے ساتھ ہی لاکھوں مہمان پرندے پاکستان کا رخ کرتے ہیں، اور یہاں پر سردیاں گزار کر واپس اپنے آبائی علاقوں کو چلے جاتے ہیں. یہ سلسلہ اکتوبر سے فروری تک جاری رہتا ہے، لیکن ہر سال ان مہمان پرندوں کی تعداد گھٹتی جا رہی ہے، جو کہ ایک تشویشناک بات ہے. اس کی کیا وجوہات ہیں اور اس کو کیسے روکا جا سکتا ہے، جانیے گا ایک معلوماتی رپورٹ میں. تو جناب، یہ تھا ہمارے ریڈیو نیوز نیٹ ورک کا اس ہفتے کا مختصر سا تعارف. رپورٹس کی تفصیل کے لیے آپ کو تھوڑا سا انتظار کرنا پڑے گا، کیونکہ ابھی ہم نے آپ کو بتانا ہے کہ آج وائس آف امریکہ آپ کے لیے کیا لے کر آ رہا ہے. تو جانتے ہیں، بہجت سے انتظار نہیں کرواتے. تو بہجت بتائیے آپ کیا سنوانے والی ہیں ہمارے لسنرز کو.
جی نگت، وائس آف امریکہ واشنگٹن کی اردو سروس سے جو رپورٹیں آج ہم آپ کو سنوا رہے ہیں اس کا مختصر تعارف میں ابھی کراتی چلوں. آج ہم بات کریں گے دہشت گردی کے خطرے کے بارے میں کہ اب کہاں ہو سکتا ہے، کیونکہ داعش کو شام اور عراق میں شکست ہو چکی ہے اور اس کا اعلان بھی باقاعدہ کر دیا گیا ہے، اور ان کی جو خود ساختہ خلافت تھی وہاں سے ختم ہو گئی ہے. اور پھر یہ بھی جائزہ لیں گے کہ وہ کیا وجوہات ہیں جو عسکریت پسندوں کو کسی مخصوص جگہ کو اپنا ٹھکانہ منتخب کرنے کا موقع فراہم کرتی ہیں. تو اسی طرح داعش کا اگلا ٹھکانہ اب کہاں ہو سکتا ہے، اس کے بارے میں بات کریں گے. اور صحت کے شعبے سے آج ایک اور دلچسپ جائزہ ہم آپ کے لیے لے کر آئے ہیں، جوڑوں اور گھٹنوں کے علاج معالجے کا ایک نیا طریقہ کار جسے بایو جوائنٹ کہتے ہیں. یہ کیا ہے، اس کے فائدے کیا ہیں، یہ رپورٹ سنوائیں گے آپ کو تفصیل کے ساتھ. اور جیسا کہ ابھی نگہت بھی بتا رہی تھیں کہ وہ آج بتائیں گی کہ جو پہاڑوں کا عالمی دن ہے اسی حساب سے ایک اور رپورٹ ہم بھی یہاں سے آپ کو سنوائیں گے کہ پہاڑی علاقوں میں اشیاء کی فراہمی ہمیشہ سے مسئلہ رہی ہے، خاص طور پر پانی کی فراہمی، اور اس کے لیے ریمپ پمپس کا استعمال کیا جاتا ہے، کیوں اور کیسے، ایک تفصیلی رپورٹ سنیے گا۔ اور یہ پاکستان کے پس منظر میں ایک رپورٹ ہے جس کا تعلق اور جس کے تانے بانے جو ہیں وہ امریکہ کے ساتھ جس کا تعلق بھی بنتا ہے۔ اور آخر میں یہاں امریکہ میں پاکستانی نژاد امریکی اداکار اور فلم ساز نور نغمی کی فلم اینجلز ودن کی سکریننگ ہوئی تھی۔ یہ فلم کیوں بنائی گئی اور اس کا مقصد کیا تھا، اس کے بارے میں رپورٹ آپ کے لیے پیش کریں گے۔ تو آئیے پروگرام کا باقاعدہ آغاز کرتے ہیں۔ جیسا کہ نگہت نے کہا کہ پاکستان کے سیاسی ماحول میں ہر گزرتے دن کے ساتھ تناؤ بڑھتا جا رہا ہے، غیر جانبدار حلقوں کی طرف سے سیاسی کشیدگی میں اضافے کو ملک کے لیے مضر قرار دیے جانے کے باوجود صورتحال میں کوئی بہت بہتری کے آثار دکھائی نہیں دیتے۔ حزب مخالف کی مختلف جماعتیں حکومت پر دباؤ میں اضافے کے لیے اتحاد بنانے میں مصروف ہیں، لیکن حکومتی عہدیداروں کا کہنا ہے کہ تمام تر سیاسی رکاوٹوں اور چیلنجز کے باوجود موجودہ حکومت اپنی آئینی مدت پوری کرے گی۔ چلیے اسی تناظر میں اس سوال کا جائزہ بھی لیتے ہیں کہ انتخابات ہوتے ہیں، جب بھی ہوں تو پاکستان کی سیاسی جماعتوں کی پوزیشن کیا رہے گی؟ نگت امان اس بارے میں ہمیں تفصیل بتائیں گی۔ جی نگت،
جیسا آپ نے بھی بات کی کہ اس وقت جو پاکستان کا سیاسی منظرنامہ ہے، جہاں اس وقت مختلف باتیں ہو رہی ہیں، وہیں پر جو آئندہ انتخابات ہیں ان کو لے کر سیاسی جماعتیں بھی سرگرم ہیں، اور ابھی سے سیاسی جماعتوں نے اپنی انتخابی مہم کا بھی آغاز کر دیا ہے۔ اپوزیشن کی جماعتیں بالخصوص اپنے جلسے جلوسوں کے ذریعے جنرل الیکشنز کے لیے ماحول بھی بنا رہی ہیں۔ اگر ہم نظر دوڑائیں 2013 کے انتخابات پر، تو پنجاب میں اس وقت مسلم لیگ نون، سندھ میں پیپلز پارٹی، خیبر پختونخوا میں تحریک انصاف اور بلوچستان میں مخلوط حکومت قائم ہے، اور وفاق میں مسلم لیگ نون برسر اقتدار ہیں۔ لیکن آئندہ عام انتخابات میں ان سیاسی جماعتوں کا مستقبل کیا ہوگا، اس پر سیاسی تجزیہ کار کیا رائے رکھتے ہیں، جانیے ریاض محسن کی اس تجزیاتی رپورٹ میں۔
پاکستان کے سیاسی افق پر چھائی سیاسی پارٹیوں مسلم لیگ نون اور پیپلز پارٹی کو جہاں یہ کریڈٹ جاتا ہے کہ انہوں نے آئینی ترامیم کے ذریعے پارلیمان کی بالادستی قائم کی، وہیں پر انہوں نے چھوٹے صوبوں کو خود مختاری بھی دلوائی۔ وفاق سے عوامی بہبود سے متعلق وزارتیں اور وسائل صوبوں کو منتقل کر دیے گئے، لیکن صوبوں نے یہ طاقت اور اختیار مقامی حکومتوں کو منتقل نہ کیا۔ سندھی قوم پرست رہنما ڈاکٹر دودو مہری کا شکوا کچھ یوں ہے۔
ڈیولیشن آف پاور کے بعد سندھ کی صورت حال جو یوں کا توں تو چھوڑو سے بھی بہتر ہو گئی ہے۔ پاور تو دیے تھے، پاور جو ان کے ہاتھ میں آگے آئے جن لوگوں گے وہی رواج، صوبہ گورنمنٹ بی پی پی کا، ٹوٹل ڈسٹرکٹ کاؤنسل بی پی پی کے پاس، یونین کاؤنسل بھی ان کے پاس، تو یہ ان کی جو بوٹی سمجھے نا، بوٹی مال غنیمت، دو سال اندر کسی ڈسٹرکٹ کاؤنسل این آئی ٹی کی ہو یا لوگوں کے ترقی کے لیے کوئی ٹینڈر کیا ہو، کوئی اسکول کے لیے، کوئی چھوٹے پانڈ کے لیے، کوئی چھوٹی ہاسپٹل کے لیے، کوئی سول فیسلٹی کے لیے، کوئی کسی ڈسٹرکٹ کاؤنسل تک ٹینڈر کیا ہی نہیں ہے دو سال، یہ کیا ہے؟
احتساب کے بغیر جمہوریت بے معنی ہو کر رہ گئی ہے۔
جمہوریت چھڑا گی کا نام نہیں ہے، بے لگام پاور استعمال نہیں ہے، وہ بہت ریسٹرکشن سے آگے چلتا ہے، لوگوں کے معیار زندگی کی پروان چڑھاتا ہے، بلند کرتا ہے، ان کے مسئلہ سالو کرتا ہے۔ یہاں سالو تو نہیں ہوتا، 2008 سے پہلے شوگر کین کا ریٹ تھا 250 روپیہ من، زرداری کے دور میں ہوا ہے 140 روپیہ، ہمارے چاول کا ریٹ تھا 900 روپیہ، اب ہے 700 روپیہ، اور یوریا کے کھاد کی فی بیگ تھی 600 روپیہ، ابھی ہے 2000 روپیہ، یہ جمہوریت ہے؟
تاہم تجزیہ نگاروں کا کہنا ہے کہ اگلے عام انتخابات میں بنیادی حقوق کی فراہمی میں ناکامی سیاسی پارٹیوں کے ووٹ بینک پر اثر انداز نہیں ہوگی۔ منظور اسران کہتے ہیں کہ استعماری دور کی یادگار کمیشنری نظام جسے ان سیاسی پارٹیوں نے بحال کیا اس صورتحال کی بنیادی وجہ ہے۔
پالیٹکس آف پیٹرنیج چل رہی ہے ہمارے معاشرے میں، یہ تھانے کی پالیٹکس ہے، پرانی انگریزوں نے بھی شروع کی، اگر آپ کا ڈی سی اپنا ہے یو آر کنٹرولنگ دا ڈسٹرکٹ، یو آر کنٹرولنگ دا پالیٹکس، تو یہ پیٹرنیج والی پالیٹکس چل رہی ہے، اور وہ پیپلز پارٹی جو ہے نا کہ چلا رہی ہے۔
اگرچہ پیپلز پارٹی جنوبی پنجاب میں اپنی کھوئی حیثیت کو بحال نہیں کر سکے گی، سندھ میں ابھی تک اس کا کوئی متبادل نہیں۔ ڈاکٹر مصور حسین بخاری،
سچویشن یہ ہے کہ ایز سچ جو ہے انٹیریئر سندھ کے اندر جو ہے وہ نون لیگ کبھی بھی نہیں رہی۔ کچھ نشستیں تھیں جن پر جام صادق یا پیر پگاڑا فکشن اثر انداز ہوتا تھا، لیکن پیپلز پارٹی کے انفلوئنس نے اور خاص طور پہ بے نظیر بھٹو کی اسیسینیشن نے اس فکشن کو بری طرح ڈیمیج کیا ہے کہ 8 والے الیکشن میں بھی وہ ریزلٹ ملا اور 13 والے الیکشن میں بھی ملا, اور یہی وجہ ہے کہ آج تک انٹیریئر سندھ میں ایز سچ کوئی پولیٹیکل پارٹی جو ہے وہ اپنا وہ انفلوئنس نہیں بنا سکی. جہاں تک ہے پنجاب کا تعلق, تو پنجاب کے اندر اگر دیکھا جائے تو جو 13 کے الیکشن تھے پیپلز پارٹی کو لڑنے ہی نہیں دیے گئے. ری ٹیک کرنا مشکل ہے, کسی حد تک کچھ نشستوں پہ جو ہے ہو سکتا ہے کہ اگر جو پرسنالٹی اورینٹڈ سیٹس ہیں وہاں پر اگر پیپلز پارٹی نے اپنا جو ہے ان پرسنالٹیز کے ساتھ کچھ بارگیننگ کر لی تو پہلے کی پوزیشن سے قدرے بہتر ہو جائیں گے, لیکن ری ٹیک کرنا اس سچویشن میں ابھی مشکل ہے.
نواز شریف کے وزارت عظمیٰ سے استعفے کے بعد نون لیگ کو سامنے آنے والی مشکلات کے باوجود ملک کے سب سے بڑے صوبے میں یہ اپنی حیثیت کم و بیش برقرار رکھے گی.
شہباز شریف نے اپنے دونوں ادوار میں جو برادریز ہیں اور پرسنالٹیز ہیں ان دونوں کو انفلوئنس کیا ہے, اور پنجاب کا الیکشن جو ہے اس میں برادری اعظم کا بہت سٹرونگ رول ہوتا ہے, تو ابھی وہ برادریز جو ہے وہ سب کی سب جو ہے مسلم لیگ کے ساتھ انٹیکٹ ہیں. جن لوگوں کی تو اپنی نشستیں ہیں جیسے کھوسا صاحب ہیں, جیسے جو ہے کچھ اور ایسے فکشنز ہیں جو پرسنل سیٹوں والے ہیں, وہ کبھی بھی پولیٹیکل پارٹیز پہ ڈیپینڈنٹ نہیں ہوتے. لیکن جو پرسنل سیٹوں والے نہیں ہیں, جو کسی حد تک جو ہے وہ پولیٹیکل پارٹیز پہ ڈیپینڈنٹ ہیں, وہ لوگ مسلم لیگ نون کو چھوڑنے کے بارے میں موسٹلی سیریس نہیں ہیں. اگر آپ سروے کریں, میرا اندازہ یہ ہے کہ آلموسٹ مور دین 60-65% لوگ جو ہے وہ ان کے پاس پھر بھی رہیں گے.
اگرچہ تحریک انصاف کا اصرار ہے کہ عام انتخابات پاکستان میں تبدیلی کا پیش خیمہ ہو سکتے ہیں, لیکن بے لاگ احتساب اور با اختیار مقامی حکومتوں کے بغیر ایسا ممکن نظر نہیں آتا. ریاض مسن, ریڈیو نیوز نیٹ ورک, اسلام آباد.
کسی بھی ملک کے سیاسی حالات اس کے سماجی اور معاشرتی پس منظر کے ساتھ جڑے ہوئے ہوتے ہیں. بہت دنوں سے دنیا بھر کے مختلف علاقے انتہا پسندی کا ایک جیسے کہتے ہیں ہدف بن کے رہے ہوئے ہیں. انتہا پسندی کی مختلف صورتیں ہمیں نظر آئیں, اور مذہب کے نام پر انتہا پسندی کی گئی, دہشت گردی کے واقعات ہوئے, اور اسی طرح بہت بڑا ایک نام جو سامنے آیا وہ تھا داعش کا, جس کو اسلامک اسٹیٹ بھی کہتے ہیں, اور داعش کی عراق اور شام کے علاقوں میں خود ساختہ انہوں نے خلافت اپنی قائم کی. اب کیا ہوا کہ اس سال اس خود ساختہ خلافت کو مکمل طور پر ختم کر دیا گیا, لیکن اس کا نتیجہ اب کیا ہے؟ چونکہ دہشت گردی کی یہ لہر جاری ہے اور دہشت گردی کا رجحان قائم ہے, اور نظریاتی بنیادوں پر مذہب کا نام لے کر ان بنیادوں پر یہ لوگ آگے بڑھتے ہیں, اب امریکی حکام کو تشویش اس بات پر ہے کہ یہ گروپ اپنا آئندہ ٹھکانہ کہاں بنائے گا, اور اس کے لیے زیادہ تر امکانات یہ ظاہر کیا جا رہا ہے کہ یہ افریقہ ہوگا. اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی آپ جانتے ہیں کہ جنوبی ایشیا اور وسطی ایشیا میں بھی اس کے بارے میں کافی امکانات موجود ہیں کہ داعش جیسے انتہا پسند گروپ وہاں کی کمزور صورتحال کو دیکھتے ہوئے وہاں پر اپنے ٹھکانے بنانے کی کوشش کر رہے ہیں اور کرتے رہیں گے. پینٹاگون میں وائس آف امریکہ کی نمائندہ ہیں کارلا بیب, انہوں نے اطلاع دی ہے کہ امریکی فوج داعش عسکریت پسندوں کو افریقی براعظم کے وسیع تر علاقوں کا فائدہ اٹھانے سے روکنے کی کوشش کر رہی ہے. تو یہ رپورٹ اسی بارے میں ہے. نگت, یہاں ہم اپنے سننے والوں کو بتائیں کہ وائس آف امریکہ واشنگٹن سے ہم اپنے سننے والوں کے لیے سال کے اختتام پر کچھ تجزیاتی رپورٹیں پیش کرتے ہیں, تو آئندہ کچھ پروگراموں میں ہم اپنی انہی تجزیاتی رپورٹیں جو ہیں اپنے سننے والوں تک پہنچاتے رہیں گے. تو آئیے یہ رپورٹ سنتے ہیں جس میں یہ بتایا گیا ہے کہ داعش کا اگلا ٹھکانہ امکان زیادہ تر یہی ہے کہ افریقہ ہوگا. غربت, سیاسی نظام سے مایوسی اور بے روزگار نوجوان مسلمانوں کی کثیر تعداد انتہا پسندی کے لیے مثالی حالات پیدا کرتی ہے, اور تمام براعظم افریقہ کی یہی صورتحال ہے. کانگریس کے رکن مائیکل میکال ایوان میں ہوم لینڈ سیکیورٹی کمیٹی کے سربراہ ہیں. ان کا کہنا ہے,
If we're trying to look in the future, it's actually happening now that Africa is going to be the spot.
مائیکل میکال کہتے ہیں کہ اگر ہم مستقبل کے بارے میں غور کریں, جو کہ حقیقتاً اس وقت رونما ہو رہا ہے, کہ افریقہ ہی اس کا ہدف ہوگا اور اہم ٹھکانہ بھی. افریقہ کے پورے براعظم میں امریکی فوجیوں کی تعداد افغانستان میں تعینات فوجیوں کے مقابلے میں نصف سے بھی کم ہے, لیکن دہشت گردی کی کارروائیوں میں اضافہ ان وجوہات میں سے ایک ہے جس کے نتیجے میں امریکہ کی فوجی موجودگی میں تیزی سے اضافہ ہو رہا ہے. سن 2009 میں یہ تعداد 3,200 تھی جو اب بڑھ کر 6,500 ہو چکی ہے.
There is African concern that the US approach is becoming rather more militarized.
امریکہ کے ایک سفارتکار جان کیمبل کہتے ہیں کہ افریقی خدشات یہ ہیں کہ امریکہ کی حکمت عملی اور موقف زیادہ فوجی ہو رہا ہے یا پھر وہ ماضی کے مقابلے میں فوجی اور سلامتی امور کے بارے میں زیادہ تشویش رکھتا ہے. جان کیمبل صدر جارج ڈبلیو بش کے دور میں نائجیریا میں سفیر رہ چکے ہیں. وائس آف امریکہ سے بات کرتے ہوئے ان کا کہنا ہے کہ بر اعظم میں کوشش کا بنیادی محور بقول ان کے انتہا پسندی کی وجوہات پر ہونا چاہیے جہاں اقتصادی ترقی کا فقدان ہے اور نظم و نسق ناقص ہے. لیکن اگر محکمہ خارجہ کا بجٹ انتظامیہ کی بجٹ منصوبہ بندی کی پیشگوئی کے مطابق ایک تہائی کٹوتی کا شکار ہو جاتا ہے تو پھر یہ کوششیں دشوار ہونے کا امکان ہے.
Is in fact a security approach going to work?
سفیر جان کیمبل کہتے ہیں کیا واقعتاً سلامتی کے حوالے سے اپنائی گئی حکمت عملی کامیاب ہوگی؟ مجموعی صورتحال کے تناظر میں اس کا جواب میرے نزدیک نفی میں ہے. امریکہ کی افریقہ کمان جو بر اعظم میں فوجی کارروائیوں کی نگرانی کرتی ہے اس کا مقصد اسلامی انتہا پسندی کا مقابلہ کرنے کے لیے مقامی افریقی فوجوں کو مضبوط کرنا ہے. افریقہ میں نوجوانوں کی بڑھتی تعداد اب بھرتی کے لیے تیار ہے. افریقی کمانڈ کے سینئر لیڈر اور کمان کے سربراہ سارجنٹ ریمون کولن لوپیز کہتے ہیں
You have no options and here comes an extremist that is often your motorbike and a bride. What do you think you're going to do?
سارجنٹ لوپیز کہتے ہیں کہ جب آپ کے پاس کوئی اور راستہ ہی نہیں اور ایک انتہا پسند آپ کے پاس آتا ہے اور آپ کو موٹر بائک اور بیوی کے حصول کی پیشکش کرتا ہے تو آپ کیا سمجھتے ہیں آپ کیا کریں گے؟ آپ کے خاندان کو بھوک کا سامنا ہے, آپ ان کے لیے کچھ نہیں کر سکتے اور یہاں آپ کو ایک راستہ دکھایا جا رہا ہے. سارجنٹ لوپیز کا کہنا ہے کہ اس سال انتظامیہ نے صومالیہ میں الشباب اور داعش کے جنگجوؤں کا مقابلہ کرنے کے لیے اختیارات میں اضافہ کر دیا اور اب اس کے لیے افریقی اتحادیوں اور امریکی مشیروں کے دفاع میں صرف حملے کرنا ہی شامل نہیں رہ گیا.
It definitely helps because we're doing our best to go ahead and employ our assets to help them out in any way we can.
سارجنٹ لوپیز کہتے ہیں کہ اس سے یقینی طور پر مدد ملتی ہے کیونکہ ہم ان کو یہاں سے نکالنے کے لیے اپنی ہر ممکن کوشش بروئے کار لا رہے ہیں. لیکن افریقہ میں انتہا پسندی کے خلاف جنگ کی بھی قیمت چکانا پڑی ہے. امریکہ کے ایک نیوی سیل مئی میں صومالی سیکیورٹی افواج کو الشباب کے خلاف مدد دیتے ہوئے ہلاک ہو گئے جبکہ چار امریکی فوجی نائجر میں داعش کے گھات لگا کر کیے گئے ایک حملے میں مارے گئے. اگر آنے والے مہینوں میں سیکیورٹی کی ضروریات میں اضافہ ہوتا ہے تو پھر بر اعظم افریقہ میں مزید امریکی فوجی خطرناک صورتحال کا سامنا کر رہے ہوں گے. بیزے چلانی, اردو وی او اے, واشنگٹن.
وائس آف امریکہ کی آپ نے رپورٹ سنی. پروگرام میں یہاں پر ہم لیں گے ایک مختصر سا وقفہ. وقفے کے بعد واپس آئیں گے تو پہاڑوں کے عالم دن کے حوالے سے بھی بات ہوگی اور ساتھ ہی ساتھ پہاڑوں سے جڑی ایک اور رپورٹ بھی ہمارے پاس موجود ہے. آپ نے کہیں نہیں جانا, ہمارے ساتھ ہی رہنا ہے. ملتے ہیں آپ سے ایک شارٹ سے بریک کے بعد.
صدائے جہاں وائس آف امریکہ اور ریڈیو نیوز نیٹ ورک کی مشترکہ پیشکش. ہمیں امید ہے آپ ہمارا یہ پروگرام باقاعدگی سے سنتے ہیں. آپ کو صدائے جہاں کیسا لگتا ہے رائے دیجئے. ای میل ایڈریس آپ کو بتاتے ہیں sejradio@voanews.com اور خط لکھنے کے لیے ہمارا پتہ ہے پروگرام صدائے جہاں, پوسٹ باکس 1399, اسلام آباد.
ویلکم بیک نگہت. آپ کو ماؤنٹینئرنگ یا پھر پہاڑوں پر چڑھنے کا کوئی شوق رہا ہے؟ کچھ ہائکنگ وائکنگ کرتی ہیں؟ آپ کا تعلق بھی پہاڑی علاقوں سے ہی ہے.
جب ہم اسکول میں ہوتے تھے, خاص طور پر بریک ٹائم میں, تو ہمارے اسکول کے ساتھ ہی ایک پہاڑی ہوتی تھی. تو ہم کیا کرتے تھے, ہمارے جتنے بھی فرینڈز ہوتے تھے, ہم مل کے بریک ٹائم میں باغ کے اس پہاڑی پہ چڑھتے, کافی اوپر جاتے اور واپس اترتے. تو وہ ہمارا مطلب تقریباً روٹین کا وہ مشغلہ سا تھا اور ایسے لگتا تھا جیسے ہم بس سیدھے راستے پہ چل رہے ہیں اور ہمارے لیے اتنا ایزی تھا. اگر اب کبھی میں جاؤں اور اس پہاڑ کو دیکھوں تو یقین کیجیے میرے لیے بہت مشکل ہوگا اوپر چڑھنا, کیونکہ بہت عرصے سے کہیں پہاڑی علاقوں میں چلی نہیں ہوں.
تو اب اسلام آباد میں بھی تو یہ ہے, دامنے کوہ کے اوپر جانے کے لیے انہوں نے ٹریل بھی تو بنا رکھی ہیں. وہ میرے زمانے میں بھی ہوتی تھی, میں 25 سال پہلے کی بات کر رہی ہوں. تو جب بھی ہم کرتے تھے کہ نیچے جو چڑیا گھر بنا ہوا ہے وہاں پہ گاڑی کھڑی کر کے, تو ٹریل کے ذریعے اوپر جاتے تھے. وہ جو کھانا کھانے کے لیے اس وقت ایک ہی ریسٹوران تھا وہاں پر دامنے کوہ پہ جو بنایا تھا انہوں نے, تو وہاں سے آپ چڑھ کے نہیں جاتے اوپر؟
آپ نے بات کی نا کہ اسلام آباد میں بہت سارے اس طرح کے ٹریل بنے ہوئے ہیں, تو آفس سے ہم نے اپنے کالیگز کے ساتھ مل کر کافی دفعہ پلان بنایا, ہر دفعہ پتہ نہیں کیا ہو جاتا ہے, ارادہ بناتے ہیں لیکن اس پہ عمل نہیں کرتے, یہ ہماری سستی سمجھ لیں یا کچھ کام کی مصروفیت سمجھ لیں.
بالکل, وہ آپ نے کہا ارادہ باندھتے ہیں اور توڑ دیتے ہیں. تو حضرت علی کا بڑا خوبصورت کال ہے نگت اس بارے میں, میں نے اپنے ارادوں کے ٹوٹنے سے اپنے رب کو پہچانا. تو چلیے, جب ہمارا ارادہ ٹوٹتا ہے تو لگتا ہے کہ رب کے ہم کچھ اور قریب ہو گئے. تو جو رپورٹ آپ اس وقت سنوانے والی ہیں ہمارے سننے والوں کو, اس کا مجھے بھی بہت انتظار ہے. جیسا کہ آپ نے بتایا کہ 11 دسمبر کو انٹرنیشنل ماؤنٹین ڈے منایا گیا, اس کے لیے ہم چلتے ہیں ریڈیو نیوز نیٹورک میں اور نگہت سے تفصیل دریافت کرتے ہیں کہ اس رپورٹ میں وہ ہمیں کیا سنوا رہی ہیں.
بہت شکریہ بہجت. جیسا کہ آپ نے بھی بتایا کہ پاکستان سمیت دنیا بھر میں ہر سال 11 دسمبر کو یہ دن منایا جاتا ہے, پہاڑوں کا عالمی دن. اور پہاڑوں کا عالمی دن منانے کا جو آغاز ہوا تھا اگر اس کو ہم دیکھیں تو یہ 11 دسمبر 2002 میں کیا گیا تھا, اور یہ دن مناتے ہوئے دنیا بھر میں پہاڑوں کی حالت بہتر بنانے اور ان کے قدرتی ماحول کو برقرار رکھنے کے لیے خصوصی اقدامات اٹھانے کی ضرورت پر زور دیا جاتا ہے. پہاڑ اگر دیکھیں تو دنیا بھر میں کسی بھی اقتصادی ترقی میں اہم کردار ادا کرتے ہیں. دنیا کی جنگلی حیات, جنگل, نیشنل پارکس کا 56% حصہ پہاڑوں پر واقع ہے. اسی طرح 1 ارب کے قریب افراد پہاڑوں میں آباد ہیں, جبکہ دنیا کی نصف آبادی غذا اور پینے کے صاف پانی کے لیے پہاڑوں کی محتاج ہے. ماہرین کا کہنا ہے کہ موسمیاتی تغیر یعنی کلائمیٹ چینج کا سب سے پہلا اثر جو ہوتا ہے وہ پہاڑی علاقوں پر ظاہر ہوتا ہے. ایسے موقع پر خشک پہاڑوں کے ارد گرد آبادی مزید گرمی اور بھوک کا شکار ہو جاتی ہے, جبکہ کلائمیٹ چینج کے باعث برفانی پہاڑ یعنی گلیشیئرز بہت تیزی سے پگھلنے لگتے ہیں. تھوڑا سا اگر ہم پاکستان کے تناظر میں دیکھیں بہجت, تو پاکستان کے لیے یہ اعزاز بھی حاصل ہے کہ دنیا کی دوسری بلند ترین چوٹی K2 اور 9ویں بلند ترین چوٹی نانگا پربت سمیت 8000 میٹر سے بلند 14 اولین چوٹیوں میں سے 5 پاکستان میں ہیں. عالمی سطح پر ہر سال 5 کروڑ سیاح پہاڑی علاقوں کا رخ کرتے ہیں, تاہم اس کی قیمت پہاڑی علاقوں میں بڑھتی ہوئی آلودگی کی صورت میں چکانی پڑتی ہے. یہ عالمی دن منانے کا مقصد بھی یہی ہے کہ پہاڑوں کا قدرتی حسن برقرار رکھنے کے لیے اقدامات کا شعور اجاگر کیا جائے. اسی دن کی مناسبت سے بھی اسلام آباد میں ایک تقریب کا اہتمام کیا گیا. اس تقریب کا احوال ہمیں سنا رہے ہیں ریڈیو نیوز نیٹورک کے رپورٹر فدا حسین.
پہاڑوں کے عالمی دن کی مناسبت سے اسلام آباد کے ایک مقامی ہوٹل میں اٹلی کے سفارت خانے اور ایک غیر سرکاری تنظیم EVK2CNR نے ایک سیمینار کا اہتمام کیا, جس میں پہاڑوں سے متعلق کچھ دستاویزی فلمیں بھی دکھائی گئیں. اس موقع پر پاکستان کے پہلے فاتح K2 اشرف امان نے پہاڑوں کو اولیاء اللہ کا مسکن قرار دیتے ہوئے کہا,
مونٹینز جو ہے نا اس کی کوئی تعریف انفینیٹیو ہے, اس کی تعریف بہت ہے. یہ جو بارش ہو رہی ہے نا یہ مونٹین کی مہربانی ہے. مونٹینز کی یہ مہربانی ہے کہ وہ خود نہیں کھاتے ہیں, وہ دوسروں کو بھی سیراب کرتے ہیں, ہیلپ کرتے ہیں. اس طرح انسان کے بھی ہے, انسان بھی ایک مونٹین ہے. اگر پہاڑوں کی طرح آپ بارش برسائے لوگوں کے اوپر مہربانی کرے, ہاتھ کھلا کرے تو ایک فضیلت ہے, اس طرح پہاڑوں کی بھی فضیلت ہے. اس پنڈی کے اسلام آباد کے ارد گرد آپ اونچی جگہ پہ جاؤ, یہاں پیر مکھڑ شریف پیر وہ لوگ شہر میں نہیں بیٹھتے, پہاڑوں میں بیٹھتے ہیں.
رواں سال اس دن کا موضوع پہاڑ موسمیاتی تبدیلی, قحط اور لوگوں کی نقل مکانی کی زد میں رکھا گیا ہے. اس حوالے سے ریڈیو نیوز نیٹورک سے خصوصی گفتگو کرتے ہوئے پاکستان میں اٹلی کے سفیر نے اس پر تشویش کا اظہار کرتے ہوئے کہا,
Yes, I see these threats and I see them and we're very concerned about them.
کہہ رہے ہیں ہاں ہمیں اس پر تشویش ہے. ہم سمجھتے ہیں کہ پاکستان اس طرح کی خطرات کا سامنا کرنے والے ملکوں کی فہرست میں آتا ہے, اس لیے ہم اس خطرے پر قابو پانے کے لیے ہر ممکن کوشش کر رہے ہیں. اس سلسلے میں ہم پہاڑی علاقوں میں گزشتہ 30 سالوں سے تحقیق کرنے والے ماہرین تعینات کر کے کام کر رہے ہیں. K2 بیس کیمپ جو سطح سمندر سے 5000 میٹر بلندی پر واقع ہے, وہاں پر ان علاقوں میں ہونے والی تبدیلیوں کا جائزہ لیا جا رہا ہے, اور سینٹرل قراکرم نیشنل پارک کا قیام اسی سلسلے کی کڑی ہے, جہاں ایک طرف بین الاقوامی سطح پر پہاڑوں کا عالمی دن منایا جانے لگا ہے تو دوسری طرف ان علاقوں میں آنے والے مقامی سیاحوں کی طرف سے صفائی کا خیال نہ رکھنے کی شکایت بھی عام ہے. اس حوالے سے EVK2CNR کے کوارڈینیٹر محمد اورنگزیب اس مسئلے پر قابو پانے کے لیے آگاہی مہم کو ضروری قرار دیتے ہیں.
لوگوں کو یہ نہیں پتا کہ گلیشیئر پہ پھینکا گئی کوئی بھی چیز وہ اپنی اصل حالت میں برقرار رہتی ہے. انٹری پوائنٹس پہ لوگوں کو بتایا جائے کہ یہاں کی جو ایکالوجی ہے ماؤنٹین جو ایکو سسٹم ہے وہ کتنا کہ نازک اور فریجائل ہے, اور آپ کے ایک شاپر پھینکنے سے یہاں پہ کتنا کہ نقصان ہو سکتا ہے, یہ سب سے بڑی ضرورت ہے. اور دوسری یہ ہے کہ ہم یہ بھی کوشش کر رہے ہیں کہ ہر طرف جو ایک ویسٹ مینجمنٹ سسٹم ہے جو ہم نے ایک ڈیولپ بھی کیا ہوا ہے اس کو امپلیمنٹ کیا جا سکے. دو ابھی ہم اس کو امپلیمنٹ کر رہے ہیں جو کہ کے ٹو پہ جانے کے راستہ ہے اس سائڈ پہ, لیکن ابھی ہمارا ارادہ ہے کہ ہم اس کو اب امپلیمنٹ کریں دیوسائی میں بھی اور اس کو امپلیمنٹ کریں خنجراب نیشنل پارک میں. ہم اپنے لحاظ سے تو کوشش کر رہے ہیں لیکن یہاں پہ بہت بڑی ذمہ داری گورنمنٹ کی بنتی ہے کہ ان کو اس مسئلے کو بڑے سیریس انداز میں سوچنا چاہیے. ایک بہت بڑی یعنی ایک اچھی سجیشن آئی تھی چند مہینوں پہلے کہ جو بھی ایک ٹورسٹ گلگت بلتستان میں انٹر ہوگا وہ ایک پودا لگائے گا, یہ اس کی ایک ذمہ داری ہے, ایک اوبلیگیشن ہوگی اس حوالے سے.
پاکستان میں 8,000 میٹر سے زیادہ بلند 5 پہاڑوں کے علاوہ اور بہت سے پہاڑی سلسلے ہیں جو قدرت کی طرف سے پاکستان کے لیے کسی نعمت سے کم نہیں. یہ پہاڑی سلسلے پاکستان کے شمالی علاقے خاص کر گلگت بلتستان میں پائے جاتے ہیں. یہی وجہ ہے کہ مقامی آبادی کی بڑی تعداد کا روزگار پہاڑوں سے وابستہ ہے. اسی لیے پہاڑوں کے تحفظ کے لیے گلگت بلتستان حکومت اٹلی کے ساتھ ایک ایم او یو پر دستخط کرنے والی ہے. اس حوالے سے گلگت بلتستان کونسل کے رکن اور اسٹینڈنگ کمیٹی کی چیئرمین اشرف صدا نے ریڈیو نیوز نیٹورک سے خصوصی گفتگو کرتے ہوئے کہا,
گورنمنٹ آف گلگت بلتستان بہت جلد ایک ایم او یو سائن کرنے جا رہی ہے اٹالین گورنمنٹ کے ساتھ, جو پہاڑوں کے پروٹیکشن کے ساتھ ساتھ گلگت بلتستان کے اندر جو پانی سے جو چلنے والے بجلی گھر ہیں وہ بنانے میں جو ہے جی بہت بڑی ایک انویسٹمنٹ ہمیں ملنے جا رہی ہے. ان شاء اللہ عزیز ہم آپ کو یہ بتانا بھی چاہتے ہیں موجودہ گورنمنٹ ایک پرامن اور سیاحوں کے لیے ایک آئیڈیل انوائرمنٹ کے ذریعے گلگت بلتستان کے اندر پہاڑوں کی سیاحت اور ہمارے ہاں جو قدرتی نظارے ہیں جو نیچر ہے جو فطرت ہے گلگت بلتستان کے اندر اس کے لیے فارن ٹوریزم اور ڈومیسٹک ٹوریزم کو فروغ کرنے کے لیے ہر قسم کی مثبت پالیسیز پر عمل پیرا ہے. اور اس سلسلے میں گلگت بلتستان کونسل نے جو کہ ٹوریزم ہمارا سبجیکٹ بھی ہے ہم نے ایک کمپریہنسو قسم کی ایک ٹوریزم پالیسی بنا کے صوبائی حکومت کو دی ہے اور اس پر عمل درآمد ہونے کے بعد انشاءاللہ العزیز گلگت بلتستان کے اندر ٹوریزم ایک انڈسٹری کے طور پر ڈیولپ ہو جائے گا.
ماہرین ان پہاڑی علاقوں میں جانے والے سیاحوں کو صفائی, ماحولیات, آثار قدیمہ کے تحفظ, مقامی اقدار اور رسم و رواج کا خیال رکھنے کے ساتھ ساتھ مقامی لوگوں سے تعاون کرنے کی ضرورت پر زور دیتے ہیں تاکہ مقامی لوگوں کی حالت زندگی میں بہتری پیدا کرنے کے ساتھ دنیا میں پاکستان کے مثبت ساخ کو بھی اجاگر کیا جا سکے. فدا حسین, ریڈیو نیوز نیٹورک, اسلام آباد.
پہاڑوں کے عالمی دن کی مناسبت سے اسلام آباد میں منعقدہ ایک تقریب کا احوال آپ نے سنا. پہاڑوں کی ہی بات کو ہم آگے بڑھائیں گے اور پہاڑوں سے ہی تعلق رکھنے والی ایک اور رپورٹ زبردستی ہمارے لیے لے کر آ رہی ہیں بہجت, تو ان کے پاس جاتے ہیں اور کچھ تفصیلات معلوم کرتے ہیں. جی بہجت.
شکریہ. دنیا بھر میں پہاڑی علاقوں میں آباد مکینوں کے لیے ان کے قریب واقع چشموں یا ندیوں سے ان کے گھروں تک پانی پہنچانے کے لیے ریم پمپس استعمال ہوتے ہیں جو عمومی طور پر بجلی یا توانائی کے دوسرے ذرائع سے چلتے ہیں, لیکن پاکستان کے پہاڑی علاقوں میں لوگوں کو ایسے پمپس کو لگوانے اور ان کا خرچ برداشت کرنے کی بعض اوقات ان کے پاس استطاعت نہیں ہوتی, اور اپنی روزمرہ کی ضروریات کے پانی کے لیے وہ روزانہ پیدل چلتے ہیں یا باربرداری کے جانوروں کے ذریعے اپنے گھروں سے میلوں دور واقع چشموں اور ندیوں کا رخ انہیں کرنا پڑتا ہے. حال ہی میں کیا ہوا کہ ایک پاکستانی انجینئر ہے, ان کا نام ہے رحمت اللہ کندی, انہوں نے امریکہ میں اس گمبھیر مسئلے کے حل کے لیے ایک انتہائی سستا اور انتہائی سادہ ریم پمپ ڈیزائن کیا جسے صوبہ سرحد کے کچھ دیہاتوں میں کامیابی سے استعمال کیا جا رہا ہے, جبکہ پہاڑی علاقوں کی ترقیات کا ایک بین الاقوامی ادارہ ہے انٹرنیشنل سینٹر فار دا انٹیگریٹڈ ماؤنٹین ڈیولپمنٹ اس پمپ کو ہنزا میں تجرباتی طور پر نصب کر رہا ہے. یہ رپورٹ آپ کے لیے تیار کی ہے یاسمین جمیل نے, آئیے آپ کو سنواتے ہیں.
پاکستان کے پہاڑی دیہاتوں میں آباد پسماندہ بستیوں کے مکین اپنی روزمرہ کی ضروریات کے پانی کے لیے روزانہ پیدل یا اپنے باربرداری کے جانوروں کے ذریعے اپنے گھروں سے نیچے میلوں دور واقع چشموں اور ندیوں کا رخ کرتے ہیں. دنیا بھر میں پہاڑی علاقوں میں آباد مکینوں کے لیے ان کے قریب واقع چشموں یا ندیوں سے ان کے گھروں تک پانی پہنچانے کے لیے ریم واٹر پمپس استعمال ہوتے ہیں جو عمومی طور پر بجلی یا توانائی کے دوسرے ذرائع سے چلتے ہیں, لیکن پاکستان کے پہاڑی علاقوں کے غریب مکین ایسے پمپس لگوانے اور ان کے خرچ برداشت کرنے کی استطاعت نہیں رکھتے. حال ہی میں ایک پاکستانی انجینئر رحمت اللہ کندی نے اس گمبھیر مسئلے کے حل کے لیے ایک انتہائی سستا اور انتہائی سادہ ریم واٹر پمپ ڈیزائن کیا ہے جسے صوبہ سرحد کے کچھ دیہاتوں میں کامیابی سے استعمال کیا جا رہا ہے. یہ پمپ کیسے کام کر رہا ہے اور یہ پاکستان کے پہاڑی علاقوں کے سبھی لوگوں تک کیسے پہنچ سکتا ہے، اس بارے میں ہم نے گفتگو کی رحمت اللہ کندی سے۔
اس میں اس طرح اس میں ایک دو وال ہیں، ایک اسکیپ وال ہے جہاں سے فلیش پانی نکلتا ہے، یہ اسکیپ وال یہ نارملی اوپن ہوتا ہے، پانی اس کو بند کرتا ہے، اور ایک وال اس کے علاوہ چیک وال ہے جو کہ سلنڈر کے اندر ہے، پانی پہلے جب فلو ہوتا ہے تو وہ ایک سپیڈ پہ آ جاتا ہے تو وہ وال کو پش کر کے وال بند ہو جاتا ہے، افیکٹ کو واٹر ہیمر کہتے ہیں، تو اس سے ہوتے بہت ہیوج پریشر لیکن بڑے شارٹ ٹائم کے لیے۔
رحمت اللہ کندی کے اس ریم واٹر پمپ کو پہاڑی علاقوں کی ترقیات کا ایک بین الاقوامی ادارہ ہنزا میں تجرباتی طور پر نصب کر رہا ہے۔ اس ادارے سے وابستہ ایسوسی ایٹ کوآرڈینیٹر مدثر مقصود نے رحمت اللہ کندی کی کوشش کو سراہتے ہوئے کہا،
جو رحمت اللہ کندی صاحب نے یہ بنایا تو اس کے اندر سب سے بڑا جو فائدہ ہمیں جو نظر آ رہا ہے وہ یہ ہے کہ کیونکہ ہمارے جتنے بھی ناردرن ایریا ہیں ان کے اندر سے جتنے بھی پہاڑ نکل رہے ہیں تو وہ زیادہ تر سنو میلٹ آتی ہے یا اس کے اندر گلیشیئر میلٹ آتی ہے، تو جب سنو میلٹ آتی ہے تو اس وقت اس کا پانی بہت زیادہ گدلا ہو جاتا ہے، اس کے اندر سلٹ بہت زیادہ جو ہوتی ہے، دین اس کے اندر سالٹ بھی بہت زیادہ ہوتا ہے۔ جو دوسرے عام پمپ ہیں اگر وہاں پہ وہ استعمال کرتے ہیں اس سے وہاں پہ اس کے امپیلرز جو ہوتے ہیں وہ ڈیمیج ہوتے ہیں اور وہ پمپ جام ہو جاتے ہیں، تو عام پمپ وہاں پہ کام نہیں کر سکتا۔ تو جو ہائیڈرو ریم پمپ ہے کیونکہ اس میں ایک تھوڑی سی سلوپ چاہیے، جتنی سلوپ ہے اس کو یہ 10 گنا کر کے اس کو لفٹ کر دیتا ہے، پہلی بات تو یہ، اس میں سورس آف انرجی پانی کی ہے اور کوئی انرجی سورس نہیں ہے۔ تو اگر آپ دیکھیں تو ہمارا تقریباً 60% جو ایریا ہے وہ سارا پہاڑی علاقہ جاتا ہے، اور یہاں پہ نہ صرف سنو فال ہوتی ہے، ہائی رین فال بھی ہوتی ہے، اور خاص طور پہ یہاں پہ پرینیل سٹریمز ہیں، پرینیل مطلب سالانہ سٹریمز ہیں، تو ایسی سٹریمز کے اوپر یہ پمپ بہت کامیاب ہے۔ تو ہمارا 60% رقبہ جو ہے پاکستان کا اس کو ہم دریاؤں کے کنارے پہ جتنی بھی زمینیں ہیں ان کو ہم آباد کر سکتے ہیں۔
اور ایبٹ آباد کے ایک پہاڑی گاؤں شاہپور کے ایک رہائشی اور کمیونٹی لیڈر انجینئر ضیاء الرحمان نے اس پمپ کو اپنی بستی میں لگوانے میں اہم کردار ادا کیا۔ انہوں نے ہمیں بتایا کہ ان کی بستی کے 300 مکینوں کو اس پمپ کی مدد سے صاف پانی 24 گھنٹے ان کے گھروں کے دروازے پر دستیاب ہو رہا ہے۔
ایک ریم پمپ لگایا گیا، اس کے لیے ہم نے آگے ایک اسٹوریج ٹینک بنایا، 24 آور ڈیلیوری ہے اس پمپ کی، وہ جو ڈیلیوری اسٹوریج ٹینک میں ہے، اسٹوریج ٹینک سے ہم لوگ آگے لوگوں کو گھروں گھروں تک کنیکشن دے کے نا پرووائڈ کر رہے ہیں پانی۔
اور چترال میں دریا کنارے ایک پہاڑ پر واقع ایک ہوٹل کے مالک پرنس سراج الملک نے بھی حال ہی میں رحمت اللہ کندی کے اس ریم پمپ کو اپنے پہاڑی علاقے میں لگوایا ہے، جس کی مدد سے وہ چلغوزے کے اپنے 4,500 پودوں کو پانی فراہم کر رہے ہیں۔
سوچ بھی نہیں سکتے تھے اس پمپ لگانے سے پہلے، یہ نیچے جو ہمارا دریا بہ رہا ہے اس دریا کے پانی کو ہم اوپر اپنے چھوٹے چھوٹے بوٹوں کے پاس تک پہنچائیں، تو یہ پمپ، یہ رحمت کا پمپ، یہ پانی اور مٹی اور جو سینڈ ہے یہ سب ملا کے ہمیں یہاں پہنچا رہے ہیں۔
رحمت اللہ کندی نے کہا کہ ان کے پمپ کو اب بڑے پیمانے پر تیار کیا جا سکتا ہے، اس کی ٹیسٹنگ بھی وہ کر چکے ہیں، اور اب انہیں ایسے اداروں کی ضرورت ہے جو ایسے علاقوں میں اس پمپ کو پروموٹ کریں جہاں اس کی ازحد ضرورت ہے۔ مدثر مقصود نے کہا کہ وہ وقت دور نہیں جب رحمت اللہ کندی کا یہ ریم پمپ پاکستان کے تمام پہاڑی علاقوں کے مکینوں کے لیے ایک رحمت بن جائے گا، جو اس کی مدد سے نہ صرف اپنے روزمرہ کے استعمال کے پانی کی ضروریات پوری کر سکیں گے بلکہ اپنے پہاڑی علاقے میں آبپاشی کر کے فصلیں بھی اگا سکیں گے، اپنے مویشیوں کو بہتر طور پر پال سکیں گے اور اپنی اقتصادی حالت کو بہتر بنا سکیں گے۔ وائس آف امریکہ واشنگٹن۔
پروگرام میں لیں گے ہم ایک مختصر سا وقفہ، وقفے کے بعد واپس آئیں گے تو آپ کی صحت سے متعلق بھی بات چیت ہوگی، ہمارے ساتھ رہیے۔
ریڈیو پروگرام صدائے جہاں ریڈیو نیوز نیٹورک اور وائس آف امریکہ کی مشترکہ پیشکش ہے، یہ پروگرام سنتے رہیے اور اس بارے میں اپنی آراء، تجاویز اور سوالات کے لیے ہم سے رابطہ کیجیے facebook.com/sej radio یا پھر facebook.com/radio news network۔
ویلکم بیک، ریڈیو نیوز نیٹ ورک اور وائس آف امریکہ کی مشترکہ پیشکش صدائے جہاں میں ایک بار پھر ہم آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ جیسا کہ نگہت بتا رہی تھی صحت کے بارے میں. کانسٹیپیشن کی بات کریں گے پہلے, یعنی قبض ایک تکلیف دہ حالت ہے, خاص طور پر اگر بچوں میں ہو تو اور بھی حساس نوعیت اختیار کر جاتی ہے. صحت سے جڑے ایک اہم مسئلے کا احاطہ کیا ہے ریڈیو نیوز نیٹ ورک نے اپنی اس رپورٹ میں. آئیے نگہت کے پاس چلتے ہیں, وہ یہ تفصیل بتائیں گی.
بالکل بہجت, قبض کو تو بیماریوں کی ماں بھی کہا جاتا ہے کیونکہ یہ اپنے ساتھ کئی اور بیماریاں بھی لے کر آتی ہیں. قبض کی بیماری کا سامنا نہ صرف بڑوں کو ہوتا ہے, اکثر بچوں کو بھی اس کا سامنا کرنا پڑتا ہے, اور جس کی وجہ سے نہ صرف بچے خود تکلیف میں مبتلا ہوتے ہیں بلکہ ساتھ ہی ساتھ ان کے والدین بھی پریشان رہتے ہیں. بچوں میں قبض کی شکایت کیوں ہوتی ہے, اس کی علامات کیا ہیں, اور اس کا علاج کیسے ممکن ہے, ان تمام سوالوں کے جواب جانے ہیں ہماری نمائندہ رابعہ گلفام نے طبی ماہر سے. آئیے آپ کو سنواتے ہیں.
بچوں میں قبض کی شکایت آج کل عام ہوتی جا رہی ہے, خصوصاً ایک سال سے چھ سال تک کے بچوں میں قبض کا مسئلہ دیکھنے میں آ رہا ہے, جس کی بنیادی وجہ نامناسب خوراک ہے. بچوں میں قبض دو طرح کے ہوتے ہیں, نرم اور سخت, جس کی تشخیص ہونا لازمی ہے. بچوں میں قبض کے حوالے سے مزید بات کرتے ہوئے ماہر اطفال ڈاکٹر شاہد عزیز بتاتے ہیں.
کانسٹیپیشن ہم اس کو کہتے ہیں جو کہ ہر تیسرے دن بے شک ہو لیکن سخت پخانا ہو اور اس کو تکلیف ہوتی ہو. یہ ڈیسائیڈ کرنا ضروری ہے, آیا یہ نارمل سٹول کا پیٹرن ہے یا یہ کانسٹیپیشن یا قبض جس کو کہتے ہیں کہ یہ وہ ہے. اب پہلے چھ ماہ میں بچہ جب والدہ کا دودھ لے رہا ہوتا ہے تو وہ بے شک آٹھ دس بار دن میں کرے یا آٹھویں دسویں دن کرے, ہو نرم پخانا تو یہ قبض نہیں ہوتی ہے. اس طرح بڑے بچے میں یہ رکھنا ضروری ہے خیال کہ جی وہ بچہ تیسرے دن بھی کرے لیکن اس کو اگر کوئی دشواری یا تکلیف نہیں ہوتی, پین فل نہیں ہوتا, تو اس میں وہ بھی کانسٹیپیشن کے میں شمار نہیں کیا جاتا.
ڈاکٹر شاہد قبض کی وجوہات کے بارے میں بات کرتے ہوئے کہتے ہیں,
99% آپ سمجھ لیں کہ وجوہات ہے وہ بچے کی غذا سے تعلق رکھتا ہے. کہ فار ایگزامپل بچہ جو ہے چھلکے والی غذا نہیں کھاتا, سیب نہیں کھاتا اور سیب کھاتا ہے چھلکے کے بغیر کھاتا ہے, یا جو باقی جیسے موسمی فروٹ آتا ہے سب گرمیوں میں, آلو بخارا, خوبانی, آڑو, یہ جو آتے ہیں جن میں چھلکے نہ کھائے جائے, تو ان بچوں میں کانسٹیپیشن زیادہ ہوتی ہے. جو رفیج جس کو کہتے ہیں وہ فائیو ہائی فائبر ڈائٹ نہیں لیتا اور دودھ زیادہ لے رہا ہے, دودھ خاص طور پر یہ جو لیکوڈ ملک لیا جاتا ہے بے شک وہ اینیمل سورس ہو یا دوسرا بنایا جائے پیکج میں جو ملتا ہے, تو اس میں اگر چینی نہ ڈالی جائے اور آدھا لیٹر سے زیادہ دودھ بچہ پی رہا ہے دن میں, تو اس میں کانسٹیپیشن کی جو ہے انسیڈنس بہت بڑھ جاتا ہے. اگر وہ آ جائے جس کو کہتے ہیں آرگینک ڈیزیز یا بیماری کی حد تک, اس کا پھر علاج ڈاکٹر ڈیسائیڈ کرتا ہے کہ اس کی ضرورت ہے.
ڈاکٹر شاہد کہتے ہیں کہ چھ سال تک کے بچوں میں قبض کی شکایت عام ہوتی ہے.
عام طور پر ایک سے چھ سال میں زیادہ تر بچے, کیونکہ ابھی ڈائٹ میں وہ کوئی انڈرسٹینڈنگ اتنی زیادہ کن فیملیز کے نہیں ہوتی, تو وہ پھر بچے اس چیز کا شکار زیادہ ہوتے ہیں. ورنہ چھ سال سے عام طور پر ماں باپ کو بھی پھر اتنی آگاہی ہو جاتی ہے کہ ڈائٹ کو وہ ریگولیٹ کرنے لگ جاتے ہیں, تو چھ سال سے اوپر جو ہے وہ کم بچے ہوتے ہیں. یہ جو ایک سال سے پانچ سال کہہ لیں, یہ سب سے زیادہ ایج گروپ ہے جس میں کہ بچے کانسٹیپیشن کے سلائے جاتے.
ڈاکٹر شاہد کا کہنا ہے کہ بچوں میں قبض کی مسلسل شکایت دیگر بیماریوں کی بھی علامت ہو سکتی ہے.
فنکشنل ہم کہتے ہیں جس میں کہ ہولڈ کرتا ہے بچہ پخانا, وہ بھی نارمل ہوتا ہے, یا یہ کہ یہ کوئی بیماری ہے. بیماری میں یہ ہوتا ہے کہ رکاوٹ آ جائے آنتیوں میں, بڑی آنت میں خاص طور پر پخانا نہ پہنچ سکے. اس کی کئی وجوہات ہیں, جیسے یہ تھائرائڈ ہوتا ہے, اس کی اگر کمی ہو اس کی رتوبت میں, جس کو ہائپوتھائرائڈزم کہتے ہیں, وہ اس حالت میں بھی بچے کا پخانا جو ہے وہ پہنچ ہی نہیں پاتا بڑی آنت تک کہ وہ آگے اخراج کر سکے. آنتری کی دیوار میں کوئی رکاوٹ ہے یا اس کی نرو سپلائی جو ہے وہ اس کی بیچ میں رکاوٹ ہے, تو جس کو ہم ہرسپرنگ ڈیزیز ایک بہت مشہور بیماری ہے وہ ہو, تو وہ بچے کو آپ کو ٹریٹمنٹ کرنی پڑتی ہے. بچہ دو ایک ہفتے نہ پخانا کرے وہ اتنا سخت ہو جاتا ہے کہ ہمیں پھر انیما یا وہ کر کے اس کو خارج کر کے پھر ان کو بہت جتنا دیر زیادہ چلے گی کانسٹیپیشن رہے گی اور نہیں اس کا علاج پراپر کیا جائے گا, اتنا یہ ہے کہ بچے کا تکلیف آگے ریہیبلیٹیشن میں اتنی دشواری پیش آئے گی. جی
کیا قبض توڑنے کے لیے انیما کرنا ٹھیک ہے؟ اس سوال کے جواب میں ڈاکٹر شاہد نے بتایا,
انیما حل نہیں ہے. آج سے 20 سال پہلے انیما, مائکرو انیما ایسی چیزیں دی جاتی تھی, یا سپوزیٹریز جو ہوتی ہیں پکانے والی جگہ پر وہ چھوٹی سی ٹیبلٹ رکھی جاتی تھی گلیسرین کے نام سے, وہ چیزیں نہیں استعمال کرنی چاہیے ایز اے روٹین. ہوتا یہ ہے کہ پخانا جب ایک بار سخت آتا ہے تو آنت کے نچلے حصے میں سوزش ہو جاتی ہے. اگر بلڈ آ جائے پھر تو اس کا مطلب زخم ہو گیا. وہاں پر جو سوزش یا زخم ہوتا ہے وہ روزانہ پخانا یا دوبارہ زور لگاتا ہے بچہ, وہ تازہ زخم ہو جاتا ہے یا سوزش ہو جاتی ہے, تو بچہ اور زیادہ پھر घबराहट का शिकार होकर वो पखाना रोकने की कोशिश करता है। डॉक्टर एक बार कभी दे दे कि जी इंफेक्शन जिसको कहते हैं कि पखाना मुंजमद हो गया, उसके लिए देकर उसके बाद जो है जो हल्का डॉक्टर एडवाइज करे, हदायत दे कि गजा पर करें उसको, से स्टूल सॉफ्टनर्स होते हैं जैसे मिनरल ऑयल्स हैं, एलमंड ऑयल है, बादाम रोगन होता है या ये जो जैतून का तेल होता है वो पिलाया जाए ताकि पखाना नरम होकर स्लोली एंड ग्रेजुअली वो निकले।
डॉक्टर शाहिद का कहना है कि माएं बच्चों की गजा बेहतर बनाकर उन्हें कब्ज से बचा सकती हैं।
गजा में ऐसी तब्दीली लानी है वो देर पा भी हो तो दूध जरा कम रखें, आधा लीटर से जैसे ज्यादा न दें, लिक्विड दूध है उसमें चीनी डाल के इस्तेमाल करें। गजा के बारे में खास ख्याल रखिए। कई लोग करते हैं कि जी फैमिली में किसी का सुन के कि उसको शुगर है तो बच्चे की चीनी मांग कर दी, ऐसी चीजें ना करें।
प्रोग्राम सदाए जहां के लिए रेडियो न्यूज नेटवर्क इस्लामाबाद से राबिया गुलफाम।
बच्चों में कब्ज के हवाले से आपने रिपोर्ट सुनी। तो प्रोग्राम में सेहत का ही सेगमेंट जारी है और इस वक्त हम चलेंगे सेहत की अगली रिपोर्ट के लिए और जिसमें बात हो रही है घुटनों के दर्द के इलाज के बारे में। थोड़ा सा बहस यहां पर मैं ये बताती चलूं, मैं जब हुंजे या गिलगित जाती हूं तो अक्सर लोगों को ये मैंने शिकायत करते सुना है कि हमारे घुटनों में दर्द होता है और स्पेशली बड़े एज के जो खवातीन होती हैं या मर्द होते हैं उनमें ये बीमारी देखने में आती है। लेकिन ये भी नहीं कि सिर्फ ये बड़ी उम्र के खवातीन या मर्दों को होती है बल्कि ये किसी भी एज के इंसान को हो सकती है। तो इसी हवाले से एक अच्छी इन्फॉर्मेशन लेकर आ रही है बहजत हमारे लिए, तो तफसीलात मजीद उनसे मालूम करते हैं। जी बहजत।
जी निगर, जैसा कि आपने कहा बिल्कुल इस रिपोर्ट में भी जिक्र है, खासतौर पर जो टीन एज नौ उम्र लड़कियां होती हैं और जब वो बुलूगत की उम्र को पहुंचने वाली होती हैं तो उस वक्त भी उनके लिए ये मसला पैदा हो सकता है। तो ये बात जो हम रहे हैं जैसे कि जब जिंदगी के किसी भी शोबे पे आजकल जब हम नजर डालते हैं तो वहां पर तरक्की और पेशरफ्त इतनी है कि हम चौंक जाते हैं। एक जमाना था कि लोग जिन इमराज के बाद जिंदगी खत्म हो जाती थी, अब वो बिल्कुल ऐसे ही हो गए हैं जैसे कोई नजला जुकाम हो, यानी उनका इलाज मुआलजा बड़ा आसान हो गया है। और तिब के शोबे में होने वाली रोजमर्रा की बुनियादों पर पेशरफ्त जो हो रही है अब मौसर तौर पर बहुत से इमराज को शिकस्त दे चुकी है। अभी कल ही की बात थी कि जोड़ों और घुटनों का दर्द दायमी इमराज की सफ में शुमार होता था, लेकिन अब यही घुटने और जोड़ बदले जा सकते हैं, मुरम्मत किए जा सकते हैं। और अब तो एक कदम और भी आगे बढ़ गई बात कि आप ही के टिश्यू से, आप ही के तकलीफ दे जोड़ों के मर्ज पर काबू पाया जा सकता है। आज हम एक ऐसे तरीके कार के बारे में आपको बता रहे हैं जिसे बायो ज्वाइंट कहते हैं और इस तरीके कार की मदद से फितरी तौर पर आपके जोड़ों के दर्द का मौसर इलाज करना मुमकिन है। रिपोर्ट सुनिए और मेरी तरह खुद भी गौर कीजिए कि अभी आगे और कहां तक जाना है हमें। हमारे घुटने जिस्म के किसी भी दूसरे जोड़ के मुकाबले में ज्यादा बोझ बर्दाश्त करते हैं, इसलिए ये कोई ताज्जुब की बात नहीं कि घुटने का दर्द हम में से बेशतर अफराद को मुतासिर करता है। वॉइस ऑफ अमेरिका की कैरल पियर्सन ने कुछ ऐसे इलाज मुआलजे का जायजा लिया है जिसमें हमारे ही टिश्यूज को या दूसरों के टिश्यूज को इस्तेमाल करते हुए घुटने के दर्द से निजात हासिल की जा सकती है। अगर आप स्पोर्ट्स के किसी इवेंट को देखने जाते हैं तो आप ये नोटिस करेंगे कि खिलाड़ियों के घुटने वाकईतन बहुत इस्तेमाल होते हैं, उन पर काफी दबाव रहता है। घुटने सबसे बड़े और इंतहाई पेचीदा जोड़ शुमार किए जाते हैं, चाहे आप पेशावर खिलाड़ी हों या ना हों। मोनिका बेट्स ने कई साल तक यूनिवर्सिटी ऑफ मिजोरी के अलमनाई बैंड में मार्च किया और बरसों से वो घुटने के दर्द के साथ ही मार्च करती आई हैं। वो खौफजदा थीं कि कहीं ये दर्द मुस्तकिल शक्ल इख्तियार न कर ले।
I felt like all hope was lost. I was going to be sad and bent over and limping the rest of my natural life.
बेट्स कहती हैं कि उन्हें ऐसा लगा जैसे उनकी हर उम्मीद खत्म हो गई हो। उन्होंने सोचा कि अब वो अपनी सारी जिंदगी अफसरदा रहेंगी और लंगड़ा कर चलती रहेंगी। घुटने को पहुंचने वाला नुकसान हर उम्र के लोगों को हो सकता है। जायजों से यह भी पता चला है कि नौ उम्र लड़कियां खासतौर पर बुलूगत की उम्र को पहुंचने से पहले इम्कानी तौर पर इसका ज्यादा सामना कर सकती हैं। तहकीकार इस उम्र की बच्चियों के लिए स्ट्रेंथ ट्रेनिंग तजवीज करते हैं ताकि वो घुटने को जख्मी होने या नुकसान पहुंचने से बचा सकें। वर्जिश मदद तो करती है लेकिन बाज़ औक़ात सर्जरी ही इसका वाहिद रास्ता होती है। डॉक्टर नकली घुटने लगा सकते हैं जो प्लास्टिक, धात या फिर सेरामिक से बने होते हैं, लेकिन घुटने को तब्दील करने के अलावा कुछ और भी तरीके हैं। बेट को बायो ज्वाइंट कहलाने वाले इलाज मुआलजे के लिए मुंतखब किया गया। ये एक ऐसा तरीकेकार है जिस पर यूनिवर्सिटी ऑफ मिजूरी में ही काम हुआ है।
She's too young and too active for the artificial complete replacement,
So fortunately now we have BioJoint for those patients.
University of Missouri کے BioJoint Center کے James Cook کا کہنا ہے کہ بیٹس ابھی کم عمر ہیں, نوجوان ہیں اور اتنی فعال ہیں کہ نقلی جوڑ لگانا مناسب نہیں, اس لیے خوش قسمتی سے ایسے مریضوں کے لیے بایو جوائنٹ کا طریقہ کار موجود ہے. بایو جوائنٹ طریقہ کار میں عطیہ کرنے والوں کے ٹیشوز یا پھر ہڈی کو استعمال کیا جاتا ہے, پھر ایک میڈیم کے ذریعے اس کی نشو و نما کر لی جاتی ہے اور پھر اسے مریض کے جسم میں لگا دیا جاتا ہے. ڈاکٹر جیمز ٹرنرٹ یونیورسٹی آف میزوری آرتھوپیڈک انسٹیٹیوٹ سے تعلق رکھتے ہیں اور ان کا کہنا ہے کہ اس کا مقصد بالآخر دھات یا پلاسٹک کے استعمال کو ختم کرنا ہے.
Instead of bringing a man-made material that's our best effort at replicating what nature or God has given you.
Dr. Stannard کہتے ہیں کہ انسان کے بنائے ہوئے مادے کی بجائے ہم کوشش کر رہے ہیں کہ وہی مادہ آپ کے لیے استعمال کیا جائے جس سے آپ کے جوڑ بنے ہوئے ہیں, اور یہ طریقہ ٹرانسپلانٹ کا ہے. ڈاکٹر اسٹینرڈ نے ایک ایسے طریقہ کار کو ترقی دی ہے جسے کھولوں, ٹخنوں اور کندھوں کے جوڑوں میں بھی استعمال کیا جا سکتا ہے. ایک اور پروسیجر یا طریقہ کار ایسا ہے جو صرف گھٹنوں کے لیے ہی مخصوص ہے اور جسے ڈاکٹر سیتھ شرمن مریض کی اپنی کارٹلیج کے ساتھ استعمال کرتے ہیں.
Through a small scope procedure, we take your cells from a non-essential aspect of your own knee.
ڈاکٹر شرمن کا کہنا ہے کہ ایک چھوٹے طریقہ کار کے ذریعے ہم آپ کے اپنے گھٹنے سے کچھ حصہ لے لیتے ہیں, اسے لیبورٹری میں لاتے ہیں, اس میں توسیع کرتے ہیں اور آپ کے اپنے خلیوں کے ذریعے اس کی نشو و نما کر کے دوبارہ آپ ہی کے جسم پر نصب کر دیتے ہیں. شرمن کا تعلق یونیورسٹی آف میزوری سے بھی ہے. اس طریقہ کار کو بنیادی طور پر پیچ کہا جاتا ہے. یہ بالکل ویسے ہی ہے جیسے سڑک پر گھڑے کی مرمت کر دی جائے. ڈاکٹر زور دیتے ہیں کہ لوگ گھٹنے کو پہنچنے والے نقصان کو کم کرنے کے لیے کھیلنے سے پہلے کچھ ورزش کرتے ہیں, پھر اپنا وزن بھی معمول کے مطابق ہی رکھتے ہیں کیونکہ اضافی وزن سے گھٹنوں پر دباؤ پڑنے لگتا ہے. مونیکا بیلز کی سرجری کو اب ایک سال کا عرصہ ہو چلا ہے اور وہ ابھی بھی اپنی یونیورسٹی کے بینڈ میں مارچ کرتی ہیں, لیکن اب انہیں درد سے نجات مل گئی ہے. بیٹس کہہ رہی ہیں کہ اب وہ بہت سے کام کر سکتی ہیں اور وہ اپنے اسی انداز سے محبت بھی کرتی ہیں. وہ کہتی ہیں مانیکا واپس آ گئی ہے. آپ کی صحت کے لیے آج بس اتنا ہی. بہجت جلانی, اردو وی او اے, واشنگٹن.
صحت کا سیگمنٹ یہاں پر ختم ہوا. پروگرام میں لیتے ہیں ایک چھوٹا سا وقفہ. وقفے کے بعد واپس آئیں گے تو پروگرام کے آخری حصے میں بھی دلچسپ رپورٹس ہمارے پاس موجود ہیں. ملتے ہیں ایک شارٹ سی بریک کے بعد.
آپ پروگرام سدائے جہاں تو سنتے ہیں نا, ہماری ویب سائٹ بھی وزٹ کرتے ہوں گے. آئیے پتا پھر سے بتاتے ہیں, www.urduvoa.com.
پروگرام آپ سن رہے ہیں سدائے جہاں, جو ریڈیو نیوز نیٹ ورک اور وائس آف امریکہ کی مشترکہ پیشکش بھی ہے. ایک بڑی دلچسپ رپورٹ ہے جو ریڈیو نیوز نیٹ ورک نے تیار کی ہے اور اس کی وجہ سے بہت ساری چیزیں میرے دماغ میں آئیں. ہجرت ایک ایسا لفظ ہے جس کے ساتھ ملے جلے احساسات اور جذبات وابستہ ہیں. مذہبی بنیادوں پر اس کی ایک الگ داستان ہے, جبکہ اپنی ہی زندگی میں ہمیں بھی ہجرت کے مفہوم سے کئی بار واسطہ پڑتا ہے. انسان تو خیر انسان ہے, پرندے بھی ہجرت کرتے ہیں. وہ ان علاقوں کو چھوڑ دیتے ہیں جہاں ان کی ضروریات پوری ہونا ممکن نہیں رہتا اور وسائل کم ہوتے جاتے ہیں, اور ان علاقوں کا رخ کرتے ہیں جہاں انہیں ایسے مسائل نہ ملیں. پرندوں کی اس ہجرت کے تصور سے ہماری لوک موسیقی اور ادب بھی جڑا ہوا ہے. یہ بڑی دلچسپ رپورٹ ہے جسے ریڈیو نیوز نیٹ ورک نے بنایا ہے. نگہت ہمیں اس کی تفصیل بتا رہی ہیں. جی نگہت.
بالکل بہجت, دنیا کے سرد ترین علاقوں میں جب سردی کی آمد ہوتی ہے اور سردی بڑھنا جب شروع ہو جاتی ہے تو پرندوں کی ایک بڑی تعداد گرم علاقوں کا رخ کرتی ہیں. ہجرت کا یہ سفر طویل, پیچیدہ, مشکلات سے بھرا اور تھکا دینے والا ہوتا ہے. اس سفر میں جو کمزور پرندے ہو یا بیمار پرندے ہوتے ہیں وہ اپنی جان سے بھی ہاتھ دھو بیٹھتے ہیں اور صرف تندرست پرندے ہی اپنی منزل مقصود تک پہنچ جاتے ہیں. جس طرح آپ نے بھی بات کی تھی کہ ان کو اپنے جب کھانے پینے کی ضرورت پوری نہیں ہو پاتی تو اس علاقے کو چھوڑ کر اس علاقے میں جاتے ہیں جہاں پر ان کو یہ ضروریات میسر ہوں. تو پاکستان میں بھی کیونکہ اتنی یہاں پہ سردی نہیں ہوتی اور پاکستان کے کافی علاقے ایسے ہیں جہاں پر سردیوں میں موسم کافی بہتر ہوتا ہے. ایک زمانہ تھا جب ہجرت کرنے والے پرندوں کی ایک بڑی تعداد پاکستان کی انہی آب گاہوں پر اترتی تھی. ان پرندوں کی 70% تعداد پاکستان میں دریائے سندھ اور اس کے اطراف پھیلی ہوئی جھیلیں, ندی نالے, ڈیمو اور انڈس ڈیلٹا پر پڑاؤ ڈالتی ہیں, لیکن اب صورتحال اس شیر جیسی ہے. یہ اشارہ ہے کہ کسی آفت ناگہانی کا, کسی جگہ سے پرندوں کا کوچ کر جانا. یہ بات بالکل درست ہے کہ کسی جگہ سے پرندے جب کوچ کرتے ہیں یہ ماحول کی ایک تباہی کی طرف اشارہ ہوتا ہے. کسی جگہ پر پرندوں کی آمد دراصل اس بات کا ثبوت ہوتی ہے کہ وہاں کا ماحول، موسم، آب و ہوا بہتر ہیں، وہاں پر پرندوں کے لیے وافر خوراک بھی موجود ہے۔ لیکن پرندوں کی تعداد کم ہونا اس بات کی اہم دلیل ہے کہ وہاں ماحولیاتی اور موسمیاتی خرابی بڑھ رہی ہیں۔ اسی تناظر میں پاکستان میں جو مہمان پرندے آتے تھے ان کے حوالے سے بھی ہم نے ایک رپورٹ تیار کی ہے، کیونکہ سال بسال ان مہمان پرندوں کی تعداد کم ہوتی جا رہی ہے۔ اس کی وجوہات کا ذکر کر رہے ہیں ریڈیو نیوز نیٹ ورک کے رپورٹر شمشاد آفریدی اپنی اس فیچر رپورٹ میں۔
سردیوں کا موسم آتے ہی پاکستان میں بھی دوسرے ممالک سے آئے ہوئے مہمان پرندے اپنا ڈیرا ڈال دیتے ہیں۔ یہاں آنے والے بہت سارے خوبصورت اور نایاب پرندوں میں مرغابی، بگلیں، کالا عقاب، بطخیں، ہنس، کونج، سمندری باز اور تلور شامل ہیں۔ یہ مہمان کونجے صدیوں سے ہماری ثقافت کا حصہ بھی رہی ہیں، جس پر متعدد پاکستانی فوک گلوکاروں نے کئی گیت بھی گائے ہیں۔
ایک سامل تو نہ آیا تیری یار جتائی نہیں جھل سکتی او تینو کئی باری سمجھا۔
ہجرت کرنے والے یا مہمان پرندوں کی آمد کا آغاز پاکستان میں اکتوبر کے مہینے سے شروع ہوتا ہے اور فروری کے مہینے تک یہ پرندے پاکستان کے مختلف علاقوں میں رہتے ہیں۔ پاکستان آنے والے پرندوں میں کونج یعنی کرین برڈز بھی شامل ہیں۔ ماہرین کے مطابق کونج کوہ ہمالیہ، کوہ ہندوکش اور تخت سلیمان کی پہاڑیوں سے سفر کرتے ہوئے دریائے سندھ اور ملک کے دیگر دریائی علاقوں پر اپنا پڑاؤ ڈالتے ہیں۔ ایک طرف ان پہاڑوں پر رہنے والے عقاب اور شاہین جہاں ان مہمان پرندوں پر جھپٹتے ہیں، وہیں دوسری طرف ان کے شکنجے سے بچ جانے والے پرندوں پر انسان شکاری بھی حملہ کرنے کے لیے انتظار میں بیٹھے ہوتے ہیں، جو مختلف حربے استعمال کر کے مہمان پرندوں کو قابو کرتے ہیں۔ مہمان پرندوں کے شکار کے طریقہ کار کے حوالے سے بات کرتے ہوئے پاکستان کے جنوبی پنجاب کے شکاری محمد صادق بتاتے ہیں،
کونج کے بارے میں پہلی اور سب سے اہم بات یہ ہے کہ کونجیں دریا یا اس کے مضافاتی علاقوں میں پائی جاتی ہیں۔ کونجوں کا شکار عام طور پر لوگ اس وقت کرتے ہیں جب یہ اڑتی ہیں۔ اڑتی کونجوں کو گولی ماری جاتی ہے، کیونکہ جب وہ قطار میں اڑ رہی ہوں تو اس وقت ایک تو نشانہ اچھا ہو سکتا ہے اور شکاری بہتر انداز سے شکار کرتا ہے۔ یہ صرف دریاؤں کے کناروں میں ہی ملتی ہیں، یہ خشکی پر نہایت کم ہوتی ہیں، اور جب یہ دانا پانی کھا رہی ہوں تو اس وقت بھی شکار کیا جا سکتا ہے۔
اس کے علاوہ بھی شکاری ان پرندوں کو قابو کرنے کے لیے مختلف طریقے استعمال کرتے ہیں۔ پاکستان میں ماحول کے تحفظ کے لیے بین الاقوامی یونین سے وابستہ ندیم میر بھر کا کہنا ہے کہ ٹیپ ریکارڈ میں پرندوں کی آوازیں چلا کر بھی ان کو پکڑا جاتا ہے۔
کون جو ہے بیسیکلی اس کا ریلیشن ہے وہ ایسا ہوتا ہے کہ وہ اگر ان کا کوئی ایک برڈ بھی بچھڑ جائے تو وہ پھر اس کو جو ہے نا ساتھ لینے کے لیے کوشش کرتے ہیں، اس کے اوپر پھیرے لگاتے ہیں کہ اس کو ساتھ لیں، یا وہاں پر جب آواز آتی ہے تو وہ اتر جاتی ہے وہاں پر۔ تو ان کا جو ہے وہ سوشل جو سسٹم ہے، تو یہاں پر جو ہے نا ان کو ٹریپ کرنے کے لیے یہ لوگ جو ہے یوز کرتے ہیں میتھڈولوجی یا طریقہ کہ جی ان کو آواز دے کر ان کو یہ پکڑ لیتے ہیں۔
سائبیریا، روس اور چین کے علاوہ کئی ممالک سے طویل سفر کاٹنے کے بعد برصغیر میں آنے والے پرندوں کی تعداد میں سال بسال کمی آ رہی ہے۔ اس کی وجوہات بتاتے ہوئے ماہر ماحولیات ندیم میر بھر کہتے ہیں،
ہمارے جو فریش واٹر جو ریزروائرس ہیں اس میں پولوشن بہت ہو رہی ہے۔ جیسے منچر لیک جو ہے آپ کا بہت بڑا فریش واٹر لیک ہے، لیکن اس میں پولوشن کی وجہ سے وہ پانی جو ہے پوائزنس ہو گیا ہے۔ اور دوسرا یہ ہے کہ آپ کا جو دس ریور واٹر ہے اس کا فلو جو ہے وہ بہت کم ہو گیا ہے۔
آبی آلودگی کے علاوہ جنگلات کی کٹائی اور انسانی آبادی میں اضافہ بھی مہمان پرندوں کی پاکستان آمد میں کمی کی ایک بڑی وجہ ہے۔ حکومتی سطح پر ماحول کے تحفظ کے لیے کس قسم کے اقدامات اٹھانے کی ضرورت ہے؟ ندیم میر بھر اپنی تجاویز دیتے ہوئے کہتے ہیں،
فیڈرل لیول پر آپ جب بجٹ اناؤنس کرتے ہیں تو اس میں آپ جو ہے انوائرمنٹ میں آپ وائلڈ لائف اور یہ جتنی بھی چیزیں ہیں ان کے لیے آپ کا بجٹ لوکیٹ ہونا بہت ضروری ہے. تو آپ کی جو ٹریننگ ہے فارسٹ میں یا وائلڈ لائف میں, کیونکہ چینیا کے اندر دوسرے ممالک کے اندر جو ہے وائلڈ لائف اسٹاف یا ایسے لوگوں کی ریگولر ٹریننگس ہوتی ہیں کہ وہ کس طرح لک آفٹر کریں, تو میرا خیال ہے کہ ایکسپرٹیز ڈیولپ کرنا یا ٹریننگ کرنا کنسرن اسٹاف کی وہ بہت ضروری ہے. آپ کے جو واٹر جو ہے پولوشن ہو رہا ہے اس کو ہمیں کنٹرول کرنی بہت ضروری ہے. برڈس کا بھی جو ہے نا وہ جیسے مائگریٹری برڈس ہیں ان کے سیزن شروع ہونے سے پہلے ایک کیمپین چلنی چاہیے نیشن وائڈ, اور جس میں سارے جو وائلڈ لائف ڈپارٹمنٹ ہیں ان کو ایکٹیو کرنا چاہیے, ان کو موبائل کرنا چاہیے کہ جائیں چیک پوسٹ لگائیں, دیکھیں آپ مانیٹر کریں ایریا کو اور ایکٹیولی وہاں پر پریزنٹ رہیں, جو ریلیٹو لاز جو ہے وہ ان کو امپلیمنٹ کریں اور وائلڈ لائف کو پروٹیکٹ کریں.
کونجاڑیاں چا کرے کے ایک واری مل ونجو ہا او کہے منت دنا کرے کے.
ماہرین اس بات پر زور دیتے ہیں کہ ماحول کے تحفظ کے لیے عوامی اور حکومتی سطح پر اقدامات اٹھانے کی ضرورت ہے, اور اس حوالے سے اگر سنجیدہ اقدامات نہ کیے گئے تو مہمان پرندوں کی آمد کا سلسلہ رک جانے کا خدشہ ہے.
ایک بڑی خوبصورت رپورٹ تھی جو آپ نے سنوائی. اب تھوڑا سا کچھ آگے چلیں, پروگرام کو آگے بڑھاتے ہیں. ہم بات کرتے ہیں ایک فلم کے بارے میں. 9/11 وہ دن تھا جب امریکہ پر دہشت گرد حملے ہوئے تھے اور القاعدہ کی طرف سے کیے گئے تھے, جس کے لیے میں ہمیشہ جب بھی اس کا 9/11 کا تذکرہ کرتی ہوں تو کہتی ہوں کہ یہ ایک ایسا المیہ تھا جس نے دنیا کو بڑے واضح طور پر دنیا میں تقسیم کر دی, جس سے کہ ہم کہتے ہیں کہ 9/11 سے پہلے کی دنیا ہے اور 9/11 کے بعد کی دنیا ہے, اس میں واضح طور پر فرق آپ کو نظر آتا ہے. تو اسی طرح یہی سانحہ 9/11 کے بعد امریکی مسلمانوں خاص طور پر پاکستانیوں نے عوامی سطح پر سلوک میں تبدیلی محسوس کی. اس تبدیلی کی وجوہات تھیں, ان میں سے ایک یہ بھی تھی کہ میڈیا کا منفی پروپیگنڈا تھا. کام کے مقامات ہوں, امیگریشن کے حکام کے سامنے جانچ پڑتال کا مسئلہ ہو, انہیں زیادہ سختی کا سامنا کرنا پڑتا تھا. بعد میں پھر انتہا پسندی اور دہشت گردی کے واقعات کے نتیجے میں اس عوامی سلوک میں اور بھی زیادہ خرابی ہونے لگی. ایسے میں ایک مسلمان فلم ساز کی بنائی ہوئی ایک نئی فلم ہے اینجل ویدن, ان کے لیے امید کی ایک کرن بن کر سامنے آئی ہے, اور اس کی سکریننگ ہوئی حال ہی میں واشنگٹن کے قریب ورجینیا کے ایک سینما گھر میں. تو اس سکریننگ کا احوال سنتے ہیں اسور امام سے.
نغمی انٹرپرائز کی فلم اینجل ود ان دراصل اینمی ود ان کا جواب ہے, جس کے ڈائریکٹر معروف ہدایت کار اور اداکار نور نغمی ہے, جبکہ اس کی پروڈکشن چند سال بیشتر امریکہ آ کر آباد ہونے والے نوجوان پروڈیوسر عمر جون نے کی ہے. اینجل وتھ ان کی اسکریننگ گزشتہ دنوں ورجینیا کے معروف سینما گھر میں ہوئی. اس موقع پر فلم ساز, اداکار, پروڈیوسرز کے علاوہ بڑی تعداد میں فلم کے شائقین بھی موجود تھے. اس دستاویز فلم میں امریکہ کے دور دراز اور پسماندہ علاقوں میں خدمات انجام دینے والے پاکستانی ڈاکٹرز اور ان کی خدمات سے استفادہ کرنے والے مریضوں کے انٹرویو شامل کیے گئے ہیں, جس میں وہ بتا رہے ہیں کہ ملک بھر میں کس طرح پاکستانی ڈاکٹرز عوام کی خدمت انجام دے رہے ہیں. فلم کے ڈائریکٹر نور نغمی کا کہنا ہے کہ پاکستانی اور مسلمان کمیونٹی کا امریکہ کی تعمیر و ترقی میں مساوی حصہ ہے.
9/11 کے بعد امریکہ میں ہالی ووڈ میں مسلمانوں کے خلاف بہت سی فلمیں بنی ہیں, اس میں سیج تھی, اینمی ود ان. تو اینمی ود ان کا جواب تو پھر اینجلز ود ان ہی سے آتا ہے. جو ہمارے پاکستانی مسلمان ڈاکٹرز ہیں جو چھوٹے چھوٹے علاقوں میں امریکہ کے وہاں بیٹھے ہوئے ہیں اور عام گوروں کی خدمت کر رہے ہیں, جہاں کوئی گورا جانے کو تیار نہیں ہوگا وہاں ہمارا پاکستانی ڈاکٹر بیٹھا ہوا. اصل بات یہ ہے کہ اگر آپ پاکستان کا نیگیٹو چہرہ دکھا کے تو بڑی آسانی سے ایوارڈ جیت سکتے ہیں, لیکن پاکستانی مسلمانوں کے بارے میں ایک پازیٹو چیز دکھا کے اگر آپ کو ایوارڈ ملتا ہے نا تو یہ بہت بڑی بات ہے.
فلم میں پاکستان کی معروف فلمی اداکارہ ریما نے بھی کام کیا ہے. وہ کہتی ہیں کہ فلم کا پیغام نہایت طاقتور ہے.
سب سے بڑی بات کہ یہ کوئی ایسی انٹرٹینمنٹ والی چیز نہیں ہے, اس میں شوبز کے ذریعے, فلم کے ذریعے, ایک مین اسٹریم سنیما کے ذریعے وہ بہت اسٹرانگ میسج ڈلیور کر رہے ہیں کہ یہاں پر جو ڈاکٹرز کمیونٹی ہے وہ کس طرح سے سرو کرتے ہیں, ناٹ اونلی ٹو دا مسلم پیشنٹس, دے آر ڈاکٹرز فار ایوری ون, وہ ہر ایک کے لیے ڈاکٹر ہیں. تو ان ریٹرن ان کو کیسی ریسپیکٹ ملنی چاہیے, یا وہ جب امیگریشن کراس کرتے ہیں تو ان کے ساتھ کس طرح کا ایٹیٹیوڈ کیا جاتا ہے, امیگریشن آفیسر کس طرح ان کے ساتھ بہیو کرتا ہے؟ تو یہ ایک بہت ہی امپورٹنٹ ایشو, بہت ہی سالڈ ایک پوائنٹ ہے جس کو وہ اپنی اس ڈاکیومینٹری کے ذریعے لوگوں تک پہنچا رہا ہے.
فلم میں دکھایا گیا ہے کہ ایک پاکستانی سرجن ملک سے واپس امریکہ پہنچتا ہے تو کس طرح امیگریشن حکام اس کے ساتھ توہین آمیز رویہ اختیار کرتے ہیں, جس کی وجہ سے وہ انسانی خدمات انجام دینے کی بجائے ڈپریشن کا شکار ہو جاتا ہے. ساتھ ہی مختلف ڈاکٹرز بتاتے ہیں کہ کس جذبے کے تحت امریکہ کے پسماندہ علاقوں میں وہ عوام کی خدمت انجام دے رہے ہیں. فلم بینو نے اینجل ود ان کے پیغام کو خوب سراہا.
مقصد اس کی تھیم از ویری ویری امپورٹنٹ اینڈ از دی نیڈ آف دی ٹائم.
مسلمانوں کے حوالے سے امریکہ میں اس طرح کی فلم میڈیا کے منفی پروپیگنڈا کا مؤثر جواب ہو سکتا ہے. اسفر امام, اردو وی او اے, واشنگٹن.
وائس آف امریکہ کی اس رپورٹ کے ساتھ ہی پروگرام صدائے جہاں اختتام پذیر ہوا. خدا حافظ کہنے سے پہلے آپ کو بتاتے چلیں کہ آپ ہم سے رابطہ کیسے کر سکتے ہیں. خط لکھنے کے لیے ہمارا پتہ ہے پروگرام صدائے جہاں, پی او باکس نمبر 1399 اسلام آباد, اور اسی طرح آپ ہمیں ای میل بھی کر سکتے ہیں sejradio@voanews.com پر. اسٹوڈیو انجینئر شاہد عباسی کے ساتھ اجازت دیجیے نگہت امان کو ریڈیو نیوز نیٹورک اسلام آباد کے اسٹوڈیو سے. اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا, خدا حافظ.
اور وائس آف امریکہ واشنگٹن کے اسٹوڈیو سے انجینئر آڈریس ریگس کے ساتھ میزبان بہجت آپ سے اجازت چاہتی ہے. آپ سے ہماری ملاقات ہوگی آئندہ ہفتے, تو اب اجازت دیجیے, خدا حافظ.
اس پروگرام میں جو نقطہ نظر پیش کیے گئے وہ خالصتاً ہمارے مہمان شراکا کے تھے, اور وہ وائس آف امریکہ کے موقف یا امریکی حکومت کی پالیسی کی نمائندگی نہیں کرتے.
عمران, تم اردو میں تازہ ترین خبروں اور دلچسپ فیچرز کے لیے کس ویب سائٹ پہ جاتے ہو؟
وائس آف امریکہ کی اردو ویب سائٹ www.urduvoa.com پر. اور کہاں,
زبردست, مجھے بھی سب سے زیادہ www.urduvoa.com ہی پسند ہے.
چلو کسی بات پر تو ہم دونوں میں اتفاق ہے
بھائی, www.urduvoa.com پر کسے اتفاق نہیں ہوگا.